الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده الله تبارك وتعالى ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور جو لوگ گمانڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یعنی مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیو، آج کی گفتگو کا موضوع دعا ہے۔ دعا کی اہمیت اور عظمت، دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت، دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں، اور دعا کے آداب اور اس کا مسنون طریقہ، یہ وہ عنوانات ہیں جن کے تحت میں انشاءاللہ آج کے اس موضوع پہ آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں گا۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو بندے غرور و تکبر کی وجہ سے، گمنڈ کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اور اللہ سے دعا نہ کرنے کا نتیجہ اللہ کی رحمت سے محروم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندے میری عبادت نہیں کرتے، یہاں عبادت سے مراد دعا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ الدعاء هو العبادہ، اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ پر غور و تدبر کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادت کا حاصل اور نچوڑ اور اس کا دماغ اور اس کا مغز ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت بنا۔ جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، اور اللہ نے اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور ہمارے علم میں یہ بات آ گئی کہ دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، تو پھر یہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دعا کے معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں دعا سے مراد ہے بندے کا اپنے رب سے گریا وزاری کرنا، التجا اور آرزو کرنا، مانگنا اور طلب کرنا۔ یہ التجا اور آرزو، یہ طلب کی درخواست، یہ صرف ہاتھ اٹھا کر ہی نہیں کی جاتی، بلکہ بیٹھے اور کھڑے، دل ہی دل میں، چپکے چپکے، زبان ہلا کر اور با آواز بلند، ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ اٹھا کر رکوع اور سجود میں، کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ پناہ طلب کرنا، مدد مانگنا، شفا طلب کرنا، اولاد مانگنا، کسی بھی کامیابی یا نفع کے لیے، یا کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت اور پریشانی یا آفت سے بچنے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے فریاد کرنا، تنگی اور تکلیف میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یہ سب دعا ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے کسی اور سے رجوع کرنا، یہ تمام شرک کی تعریف میں آتے ہیں، اور یہ شرک اکبر ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ شرک کو نہیں بخشے گا، البتہ جو اور گناہ ہوں گے ان کو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس شخص کی موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، ان کو سفارشی سمجھ کر اور انہیں مددگار سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرتا تھا، ان سے دعائیں کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت بلاؤ، مت پکارو، کسی اور الہ سے مت دعائیں مانگو، اگر تم ایسا کرو گے تو ان لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے۔ اس گفتگو کا حاصل جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی، یہ ہماری تخلیق کا مقصود ہے، اللہ نے اسی لیے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دعا عبادت کا حاصل ہے، اس کا مغز ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اور جس طریقے سے انسان ہے اور انسان کی اس کھوپڑی کے اندر دماغ اور مغز ہے، اگر یہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو اس انسان کا پورا جسم ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے، بلکہ انسان جو اس کے اعضاء ہیں ان سے جو کام اسے لینے چاہیے اس کے بجائے کچھ الٹے ہی کام انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ کوئی نتیجہ اس انسانی جسم کا جو ہے وہ، اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچ سکتا جب انسان کا یہ دماغ جو ہے وہ صحیح نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگو، عبادات کے اندر اگر دعا کو اس کا مقام نہ دیا جائے اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکے تو پھر گویا کہ ساری عبادات رائے گا جانے کا خطرہ ہے۔ عبادت، دعا کی دو اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں، ایک دعا کی وہ قسم ہے کہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان عبادات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ آپ اگر ان عبادات کے اوپر غور کریں تو نماز کو آپ دیکھ لیں، آدمی ہاتھ باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا افتتاح اس دعا سے ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو ایک بڑی عظیم دعا قرار دیا گیا ہے۔ ہم جب نماز ختم کرنے کے لیے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اور نماز کے اندر دعا یہ جو آخر میں کی جاتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، یہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، گویا کہ نماز بھی اول سے آخر تک دعا ہے۔ اب رمضان المبارک کو دیکھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک ہی کے حوالے سے قرآن کریم میں جو رمضان کے احکامات نازل ہوئے ہیں انہی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ دعا کا ذکر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کے بارے میں یہ انتہائی اہم آیہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی، جو رمضان المبارک کے جو احکامات دیے گئے ہیں، جو روزے کے بارے میں احکامات نازل ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان کے درمیان میں اس آیہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بالکل قریب ہی ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ گویا کہ دعا کے لیے مخصوص ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور خود روزہ دار کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور قربانی سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے حج ہے، اگر آپ تلبیہ سے لے کر حج کے اختتام تک اگر آپ دیکھیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعائیں کی جاتی ہیں، صفا اور مروہ کے صحیح کے دوران دعائیں کی جاتی ہیں، اور حج کا جو حاصل اور نچوڑ ہے یوم عرفہ، وہ دن تو مخصوص ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنی عبادات ہیں یہ دعا ہی کی ایک صورت ہے، اور دعا کی دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ سے التجا اور آرزو کرتا ہے، اللہ سے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجت کو وہ طلب کرتا ہے، یہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یہ دعا کی دوسری صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ، اے نبی ان لوگوں کے سامنے یہ بات کھول کر رکھ دیجئے، ان کو یہ بات بتا دیجئے، مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس سے گریہ وزاری نہ کرو، اس سے دعائیں نہ کرو، تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس کو تمہاری کوئی حاجت نہیں، تم بندگی کا تقاضے جو پورے کر سکتے ہو تو اسی صورت میں کر سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے گریہ وزاری کرو، اس سے دعائیں اور التجائیں جو آرزویں کرو، اور اس سے مانگو، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ۔ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو خدا تمہیں کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دے گا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ، اگر اپنے رب کو نہ پکارو گے، رب کی عبادت نہ کرو گے، رب سے دعائیں نہ مانگو گے، تو پھر رب کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان ایک انتہائی قریبی تعلق ہے، اور دعا کے اندر انسان کو خشوع اور خضوع کی وہ کیفیت بعض اوقات حاصل ہوتی ہے کہ جو نماز کے اندر بھی جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی صورت میں مخاطب ہو تو درمیان میں کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مخاطب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اب آپ دیکھیے جو آیا ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے جہاں احکامات بیان کیے گئے ہیں وہاں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس آیا ہے مبارکہ کے اوپر جو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، اور یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ اسے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریبی ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب یہ آ گیا کہ جب بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس کے قریب ہی ہوں۔ حالانکہ عموماً ایسے مقامات پہ کہ جہاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تھے اور اس سوال کا جواب اللہ کی طرف سے آتا تھا، تو اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ کل کہہ کر آپ ان کو اس کا جواب دیجئے۔ مثلاً آپ دیکھیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ حیض کیا ہے، وہ ایک تکلیف ہے جو عورتوں کو ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ تم سے ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب اس انداز میں آتا ہے کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قل کہہ کے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے۔ لیکن جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، تو پھر درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تو اس بندے کے بالکل قریبی ہوں جو میرے بارے میں سوال کرتا ہے، اور اب اسے چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ قائم کرے اور مجھ سے مانگے اور مجھ سے اپنی حاجت جو ہے وہ طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنا انسان کے قریب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر کیا وسوسے اور کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں. اور ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں اس بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں جو رب انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کے سانس کے ساتھ ہے, اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس رب کو پکارنے اور بلانے کے لیے بندے کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جتنی دعائیں ثابت ہیں, ان تمام دعاؤں کے اندر ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ سے گریہ و زاری کریں, اللہ سے التجا اور آرزو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, انکم تدعون سمیعاً قریباً وہو معکم, تم جسے پکارتے اور بلاتے ہو, تم جس سے دعائیں کرتے ہو, وہ کیا ہے؟ سمیع ہے, تمہاری ہر آواز اور ہر پکار کو سننے والا ہے, وہ تمہارے بالکل قریب ہے. وہو معکم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اسے پکارنے اور بلانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں آدمی کسی کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے, کسی حاکم کے سامنے, کسی بڑے کے سامنے, کسی وزیر کے سامنے, تو پھر اسے جو ہے پہلے چپراسی کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر کسی کلرک کا جو ہے وہ دامن تھامنا پڑتا ہے, اور پھر کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے. تو وہ لوگ یہ مثال پیش کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے, تم اللہ کے پاس ڈائریکٹ کیسے جا سکتے ہو؟ لیکن اللہ کے تمام انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کی دو دعائیں قرآن کے اندر منقول ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو ادب سکھایا ہے, ان تمام کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہے, انہیں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں سے بھی زیادہ قریب ہے. لہذا جب اس رب کو تم پکارو تو تم اس کو مخاطب کرو اور اس سے مانگو اور اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر, واسروا قولکم واجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور, اس رب کو تم با آواز بلند پکارو یا چپکے چپکے اپنے دل کے اندر پکارو, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا بید پوشیدہ ہے. میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, طبرانی کی یہ حدیث ہے, اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ, تم مجھ سے دعا اور فریاد نہ کیا کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور فریادیں کیا کرو. اور طبرانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا دعا کیا کرتے تھے؟ بڑی معروف دعا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے قائم اور دائم ہستی جس کے ذریعے سے قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اور وہ خود ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہے, زندہ اور طاقتور ہے, میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اس میں ہمارے لیے بہترین تعلیم اور نمونہ موجود ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کریں اور اس سے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار وہ ہوتا ہے جو دشمن کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہمارا دشمن شیطان ہے, شیطان کے خلاف جو چیز ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہو, جب شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے, جب شیطان تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے, جب شیطان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر کچھ غلط خیالات ڈالے, تو اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تقدیر کے بارے میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹل نہیں سکتا, لیکن میرے بھائیوں, یہ تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا پابند ہے کہ جب اس نے خود کسی کی تقدیر لکھی ہے تو کیا وہ خدا خود اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف بندہ مومن کی دعا ہے, جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تقدیر کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی کے ذریعے سے زندگی کے اندر اضافہ ہوتا ہے, نیکیوں سے زندگی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان نیک کام کرے تو اس کی زندگی جو ہے, اس کی مہلت عمل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے, اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو حالانکہ زندگی تو ایک متعین اور مقرر چیز ہے, لیکن جس نے مقرر کی ہے وہ اس کو گھٹا اور بڑھا سکتا ہے. تو اس بات پر ہمیں اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں, تو اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی پوری امید کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حیادار ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اسے خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے سامنے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ارشاد رسول ہے, تم میں سے جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. دوسری روایت میں ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا کہ جنت کے دروازے کھل گئے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, مجھے فکر اس بات کی رہتی ہے کہ میں دعا کر پاتا ہوں یا نہیں. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں. دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ دعا تو عبادت ہے. عبادت اللہ کے ہاں رائے گاہ کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن آگے چل کے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ وہ کیا موانے ہیں اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنیاد پر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اگر وہ موانے نہ ہوں, ان اسباب کو ہم دور کر دیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. ارشاد رسول ہے, جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا. جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل کی گھڑی میں اس کی دعا کو قبول فرمائے, اسے چاہیے کہ خوشحالی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے. یہ نہیں کہ مشکل وقت آئے تو ہم یا رب پکاریں, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشحال کر دے تو ہم اپنے رب کو بھول جائیں. نہیں, بلکہ خوشحالی میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کی صورت میں بھی ہم اپنے رب کو یاد رکھیں, اس سے خوب دعائیں کریں, تاکہ مشکل کی گھڑی میں ہماری دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو. یوں تو دعا اللہ کے ہاں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور وہ شرف قبولیت جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے, لیکن کچھ مخصوص اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے ہیں. قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر, بعض کا ذکر موجود ہے کہ جن اوقات میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ان میں سب سے اہم وقت جو ہے وہ تہجد کی نماز کا وقت ہے, پچھلے پہر کا وقت ہے, تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان نماز دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دو خطبوں کے درمیان, یہ خطبہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو, دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جب مرغ اذان دے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جمعہ کے دن کی کوئی ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور نماز کے آخر میں جیسا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہاں طویل دعائیں کرنی چاہیے, یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. لیلۃ القدر کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. زمزم پینے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, روزہ افطار کرنے سے قبل دعا قبول ہوتی ہے, وضو کرنے کے بعد ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. دینی اجتماعات کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. عرفہ کے بعد دن دعا قبول ہوتی ہے. میدان جماعت میں لڑکے وقت دعا قبول ہوتی ہے. جب آسمان سے بارش ہو رہی ہو تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نماز کے وقت تکبیر سے قبل جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سجدے کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ نوافل, جب ہم نفل ادا کر رہے ہوں تو ان نفلوں میں ہم سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں اور اس سے دعائیں کریں, کہ اس وقت بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس وقت کی دعا کو خصوصیت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میت کے پاس حاضری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, اور خانہ پاکعبہ کے اوپر جب نظر پڑتی ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ کچھ اوقات ہیں جن کا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ان اوقات کی خصوصیت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب کچھ آدمی وہ ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہیں. ماں باپ اگر اولاد کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی قبولیت کا وقت ہو اور وہ بد دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اس لیے اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے, اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, بے شک اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس کے اندر تاخیر ہو. اس لیے مظلوم کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. عادل حاکم جب تک وہ عدل کرتا ہے اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور فرمانبردار اور نیک اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اگر دعا کی جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے دوسرے بھائیوں سے اس بات کی استدعا کرنا کہ وہ اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھیں, یہ سنت رسول بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کے سفر پہ نکلتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہمارے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میری زندگی کا بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے دعا کے لیے فرمایا تھا. آج کی دعا قبول ہوتی ہے گھر میں داخل ہونے سے قبل, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, اور جو انسان اضطراری کیفیت میں ہو, کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا موانع ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, وہ کیا وجوہات اور کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, یا وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور دعا کی قبولیت کے سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ حصہ آج کی گفتگو کا انتہائی اہم ہے, اور اسے سمجھنے کی اور پلے باندھنے کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کی کوشش کیجئے تاکہ ان چیزوں سے اور ان اسباب سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں, ان موانے کو دور کر سکیں تاکہ ہماری دعائیں اور ہماری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسا میں آپ سے ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ کی ذات و صفات میں, اس کے حقوق و اختیارات میں, اس رب کی عبادت میں اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرے گا تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. اسی طریقے سے جو شخص بدعتی ہے, جو دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے یا ان کو اختیار کرتا ہے, اس شخص کی دعا اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی. بلکہ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا, تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو اختیار کرنا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, تمہارے لیے لازم ہے کہ میرے اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس طریقے سے انحراف نہ کرو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اگر کوئی انسان میرے اس طریقے اور راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, کوئی ایسا فیل کرے گا, کوئی ایسا عمل کرے گا جس کی اجازت میں نے نہیں دی, جس کا حکم میں نے نہیں دیا, فہو رد, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے, اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. اس لیے بدعتوں کو ایجاد کرنا, ان کے اوپر عمل کرنا, بدعت کے راستے کو اختیار کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اگر انسان پھر دعائیں کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر خلوص نہ ہو دعا کے اندر, اور یہ خلوص تو ہر عبادت کے لیے اور ہر نیک کام کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے, بلکہ دو چیزیں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. کوئی عبادت اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک پہلی شرط اس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ عبادت خالصتا للہ ہونی چاہیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, اور انہیں صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے, انسانوں کو صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بندگی اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں کریں اور اس کی عبادت کریں. اب جب تک اللہ کے لیے خلوص نہیں ہوگا کوئی دعا کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور دوسری شرط عبادت کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا, فہو رد, اللہ تبارک و تعالی اس کو رد کر دیں گے, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے دعا کی عدم قبولیت کے معاملے میں
دعائیں قبول نہ ہونے کے سلسلے میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ انسان کی حرام کی کمائی ہے, کہ اگر انسان کی کمائی اور اس کا کھانا اور پینا اور اس کا لباس اور اس کے جسم کے اندر دوڑنے والا گردش کرنے والا خون اگر اس کے اندر حرام شامل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا اور عبادت جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ سن چکے یہ بات کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. میزاب رحمت کے قریب دعا مانگے تو وہ قبولیت کے مقام ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے, اس کیفیت اور اس حالت میں ہے کہ اس کا جسم غبار آلود ہے, اس کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور وہاں وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یا بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور فریادیں کرتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اس کا کھانا اور پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں, کیسا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھینچ دیا. ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ پہنچا اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, لیکن اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے کھانے پینے اور اس کی کمائی کے اندر حرام شامل ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری عبادتیں اور دعائیں قبول ہوں تو ہم اپنے رزق کو جو ہے وہ حلال بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری جیب اور ہمارے حساب کے اندر داخل ہونے والا کوئی روپیہ اور پیسہ جو ہے وہ حرام ذریعے سے داخل نہ ہو, ورنہ یہ سب کچھ ہمارا رائے گاہ چلا جائے گا. اسی طرح سے جو شخص قطع رحمی کی دعا مانگتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے سلسلے میں ایک بڑی اہم حدیث ملتی ہے جس کو ابن کثیر نے بھی اس کا حوالہ کوٹ کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین اشخاص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. ایک وہ جس کی بیوی بدچلن ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے, دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اس کے سپرد کر دے, تو تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور گواہ نہ بنائے. جو گناہ کی دعا کرے اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. جو حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرے, حقوق العباد ادا نہ کرے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی جس سے اس کے والدین ناراض ہوں. جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے, بلائی کی طرف نہ بلائے, برائی سے منع نہ کرے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو برپائی اس لیے کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہی آیہ مبارکہ اس موقع پر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگو, اگر تم یہ دو کام نہیں کرتے ہو, بلائی کی دعوت نہیں دیتے ہو, برائی سے منع نہیں کرتے تو کرتے ہو تو خیر امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں لازمن بلائی کی طرف بلانا ہوگا, نیکی کی دعوت دینی ہوگی اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہوگا. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو وہ وقت آئے گا کہ تم اللہ سے فریادیں کرو گے, اللہ سے دعائیں کرو گے, لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. آج اگر ہماری دعاؤں کے اندر کوئی قبولیت کا اثر باقی نہیں رہا, آج اگر ہماری دعائیں جو ہیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو رہی ہیں, تو ان کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیا ہے جو اس امت کا فرض منصبی تھا. ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا, ہم نے برائیوں کی مذمت کرنا چھوڑ دیا, جبکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کے خلاف جہاد کرو. کیسے جہاد کرو؟ اس برائی کو نیکی سے بدل دو قوت اور طاقت کے ذریعے سے. اگر قوت اور طاقت کے ذریعے سے یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس برائی کی مذمت کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل میں اس برائی کو برا جانو اور اس سے علیحدگی اختیار کر لو, اور پھر اس کے بعد اپنے دل و دماغ میں اس کے لیے منصوبہ بندی کرو کہ کس طریقے سے اس برائی کو نیکی سے بدلا جا سکتا ہے, کس طریقے سے برائیوں کو مٹایا جا سکتا ہے. اگر تم یہ میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے ہو اور دل سے بھی اس برائی کے خلاف جو ہے وہ تم نفرت اور حقارت کا اظہار نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد تو ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, اور یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ تو ضعیف ترین ایمان ہے. تو میرے بھائیو, اگر یہ فریضہ ہم انجام نہیں دیں گے, ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور برائیوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے تو پھر ہماری دعاؤں کے اندر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دل غافل کے ساتھ اور بغیر یکسوئی کے جو دعا اللہ سے کی جاتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے بھی اس بات کا نظارہ کیا ہوگا اور میں تو روزانہ اس بات کو بڑی توجہ سے جو ہے وہ دیکھتا ہوں، نمازوں کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے چل پڑتے ہیں. بتائیے ان دعاؤں کے اندر کیا اثر ہوگا. مولانا عبد الرزاق صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا حیرتناک واقعہ ہے، اور میرے خیال میں ایسے واقعات ہمارے ملک میں روزانہ پیش آتے ہوں گے، کہیں ایک واقعات ایسے ہوتے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کوئی مولانا صاحب دعا کر رہے تھے اجتماعی طور پر، اور ربنا سے شروع ہونے والی جو بھی آیت ہے اس کو پڑھے جا رہے ہیں، وہ دعا بھی ساتھ میں پڑھ دی جس میں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ان میں ایک رسول اٹھا جو ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو جو ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وہ دعا بھی ساتھ میں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک رسول اٹھا جو ان کا تزکیہ نفس کرے، اور سننے والے آمین کہے جا رہے ہیں. بتائیے اس دل غافل کے ساتھ اور اس بے توجہی کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ خود مانگنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ میں اپنے رب سے کیا فریاد کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دے گا. میرے بھائیو، دعا کے لیے یکسوئی ضرورت ہے کی ضرورت ہے. جب اللہ کے حضور ہم ہاتھ پھیلائیں، جب اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہوں، تو ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی اس کیفیت کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو. دعا کی قبولیت، دعا کی عدم قبولیت، دعا کے قبول نہ ہونے میں ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان شک و تردد کی حالت میں ہو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ دعا کرتے کرتے وہ تھک جائے اور کہے کہ دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اور اسی طرح دعا کے آغاز اور اختتام میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی توصیف اور اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی ابتدا میں اگر درود پاک اور انتہا میں پھر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے انسان، جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اگر قول و فعل کا تضاد کا انسان شکار ہے تو وہ دعا اللہ سے قبول نہیں ہوتی. جیسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، انسان اپنی زبان سے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ما لیس فی قلوبہم، جو اس کے دل کے اندر نہیں ہے. تو دل غافل کے ساتھ اور قول و فعل کے تضاد کے ساتھ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو، اس گفتگو کے بعد ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ مومن جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں اگر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اس میں قطع رحمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا کی جاتی ہے، یا تو اس نے جو کچھ مانگا وہی دے دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوتی ہو، الا یہ کہ وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اگر وہ موانع ہوں، وہ چیزیں ہوں کہ جن کے وجہ سے اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر ان موانع کو ہم دور کر دیں، ان اسباب کو ہم ختم کر دیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہو. لیکن اس دعا کی قبولیت کی جو تین صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیجیے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کو ہو بہو من نوان اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں اور وہ چیز ہمیں مل جائے، یہ دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے. اور میرے خیال میں ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ صرف اسی صورت کو جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اگر وہ ہمیں چیز نہیں ملتی اور ایک عرصے کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ حرف شکایت زبان پہ آتا ہے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دین کا فہم نہیں ہے. ہم اللہ اور رسول کی اللہ کے اپنے رسول کے ذریعے سے جو وسعتیں ہمیں بتائی ہیں، وہ ان کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ان کا ہمیں شعور نہیں ہے. میرے بھائیو، دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے. تو کیا عبادت رائے گاہ چلی جاتی ہے؟ عبادت تو کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ ہمارا کھانا پینا حرام کا ہو، ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ہم اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر جو ہے بدعات اور خرافات کو شامل کر لیں، ہم والدین کے باغی اور نافرمان ہوں، ہم قطع رحمی کرنے والے ہوں، ہم معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، ہم حلال و حرام کے اندر تمیز نہ کریں، تو پھر تو دعائیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. لیکن اگر یہ موانع نہیں ہیں، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، الہ اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کریں، اللہ سے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے مانگیں، اور دل کے پورے خلوص کے ساتھ مانگیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عبادت رائے گاہ کیسے جا سکتی ہے. اس لیے اس دعا کی قبولیت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے مل جائے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں. دوسری اس کی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسری چیز دے دیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے, اس کے علم میں ہے, اور وہ اس نے ہمیں اس دعا کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دی. دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہیں, وہ چیز تو ہمیں نہیں ملی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر آنے والی کسی بڑی مصیبت اور پریشانی کو ہم سے ٹال دیا. ہمیں اس کا علم نہیں لیکن اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا. بتائیے اگر ایک آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے, بظاہر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن خداوند قدوس نے ایک حادثے میں, جس حادثے کی وجہ سے اس کے دماغ میں چوٹ آنے والی اور اس کا دماغی توازن خراب ہونے والا تھا, خدا نے اس حادثے سے اس کو بچا لیا اس دعا کے نتیجے میں, تو بتائیے جو چیز وہ مانگ رہا تھا اس سے بڑی چیز اللہ نے اس کو دے دی یا نہیں دے دی. تو بعض اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں, ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں ہم. آپ نے دیکھا ہوگا نا, چھوٹا بچہ جب والدین سے مانگتا ہے تو کس طریقے سے لپٹ جاتا ہے, روتا ہے, گریا و زاری کرتا ہے اور لے کے چھوڑتا ہے. اس کیفیت کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمارا رب ہم کو ضرور عطا فرمائے گا. ہاں اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے, اس کے ذریعے اس کے بدلے ہمیں کچھ اور مل سکتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, ہمیں خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم بڑا محبوب جانتے ہو, بڑا تمہیں اس کے ساتھ محبت ہو, بہت کچھ تم مانگ رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز تمہیں مل جائے تو تمہاری بڑی کامیابی ہے, لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, ہو سکتا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر نہ ہو بلکہ شر ہو اور نقصان ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ہیں, خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو جو ہے وہ مار دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سوال کر بیٹھتے ہیں کہ آپ نے تو قتل کر دیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا تھا. قرآن کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ والدین کے لیے نقصان دہ تھا. بعض اوقات ہمارے بھی معصوم بچے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور گریا وزاری کرتے ہیں, لیکن خدا اس کی حکمت کو بہتر جانتا اور سمجھتا ہے کہ وہ بچہ ہمارے حق میں بہتر تھا یا اس کا اس دنیا سے اٹھا لینا جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر تھا. اسی طرح سے دوسری مثال, وہ آسان تک رہو شیئا وہ خیر لکم, ہو سکتا ہے کسی بات سے تمہیں کراہت ہو, تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو, لیکن وہ خیر لکم, اسی میں تمہارے لیے خیر اور بلائی ہو. اس کی بھی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں تمام صحابہ کرام انتہائی کبیدہ خاطر ہیں اور ان کے دل مغموم ہیں اور ان کا بڑا ان کو رنج اور دکھ ہو رہا ہے اس واقعے کی وجہ سے کہ جس کے ذریعے سے ان کو وہاں مجبوراً صلح کرنی پڑی. اس چیز کو مسلمان اس وقت پسند نہیں کر رہے تھے, لیکن مسلمانوں کی یہی ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی, انا فتحنا لکا فتحا مبینا, ہم نے اس ناپسندیدہ شیخ اور اس مطلب ہے کہ واقعے کے ذریعے سے, اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے تمہارے لیے عرب و عجم کی فتح کے دروازے کھول دیے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو, ہم نہیں جانتے کہ کس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے, اس لیے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اب اس کی مثال ہم اپنے اوپر بھی دے سکتے ہیں. مثلا ہم سے اپنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ کچھ مانگنے کے لیے اصرار کرتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں, لیکن وہی معصوم بچہ اگر ہمارے ہاتھ سے چھری لینا چاہے تو ہم اس کو چھری دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. اب وہ معصوم بچہ رو رہا ہے, گڑ گڑا ہے, گریا وزاری کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تو کیا والدین اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں گے کہ یہ تو گریا وزاری کر رہا ہے؟ نہیں دیں گے. اس لیے کہ والدین کو اس کی حکمت اور مصلحت معلوم ہے کہ بچے کے ہاتھ میں چھری دینے کا نتیجہ کیا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ ہمیں کیا ملے گا تو اس کے اندر ہمارے لیے خیر اور بلائی ہے, اور کس چیز کو ہم سے دور رکھے گا تو اس کے اندر ہمارے لیے خیر و بلائی ہے. پھر ایک اور مثال اپنے سامنے رکھیے, آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا 10-12 سال کا بچہ ہے, وہ آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ابو سٹیرنگ میرے ہاتھ میں دے دیجئے, میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں, تو کیا اس کے رونے سے, اس کے الہاؤ جاری کرنے سے باپ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں سٹیرنگ دے دے گا, وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کو وہاں بٹھا دے گا, بیٹے گاڑی چلاؤ؟ بیٹے کو یہ معلوم نہیں ہے, وہ روتا ہے, وہ گریا جاری کر رہا ہے, لیکن باپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ گاڑی بیٹے کے ہاتھ میں دے دی تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو میرے بھائی اور بزرگو, اس لیے اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی خیر اور بلائی نہ ہو, ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں نفرت ہو لیکن اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر اور بلائی رکھی ہو. تو یہ مثالیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اور پھر تیسری صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دعا کو اس شخص کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے, میرے بھائیو، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ مومن نیکیوں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ اپنے سامنے دیکھے گا، بہت بڑی بڑی نیکیاں اس کے سامنے لا کر رکھی جائیں گی، وہ اللہ سے یہ کہے گا اے میرے رب یہ نیکیوں تو میں نے نہیں کی، رب کائنات ارشاد فرمائیں گے تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کا اجر تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے، یہ تیری ان نا قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر ہے جو تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا تھا، عبادت کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی، آخرت میں اس دعا کا جو ہے اجر ہمیں ملے گا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جب اپنے ان دعاؤں کے اجر کو دیکھے گا تو اس وقت وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کہ آج آخرت میں مجھے اس دعا کا جو ہے وہ اجر ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میرے بھائی اور بزرگو، دعا کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سزا کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر ملتا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری کے لیے گئے اور دیکھا کہ وہ بالکل سوکھ کر کانٹا بن گیا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی دعا کی تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا رب العالمین جو سزا دینی ہے مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے، آخرت کی سزا سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہیں مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے رب مجھے دنیا کی بلائی بھی عطا فرما، دنیا آخرت کی بلائی بھی عطا فرما اور مجھے عذاب کے جہنم سے بچا لے، یہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس بات کی تعلیم بھی دی کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں کہ دنیا میں ہمیں سزا دے دے، خدا اگر سزا دے تو پھر اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ وہ شخص اس کا ایک نمونہ جو ہے کے طور پر سامنے موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کے لیے دعا بھی کی، اسے دعا کی تعلیم بھی دی اور پھر وہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ پیٹھ پیچھے جو ہے جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتے کو موکل بنا دیا جاتا ہے جو اس دعا کرنے والے کے پاس جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے فرشتہ اس پہ یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اسی کی مثل تیرے لیے بھی ہے اور تیرے اس بھائی کے لیے بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی استدعا کی تھی۔ اور میرے بھائیوں، اس سے ایک اور نتیجہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم یہ جو سمجھ ہیں کہ میں بڑا گناہگار انسان ہوں اور کسی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس ہی پہنچ کر مجھے جو ہے دعا کی استدعا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انسانوں سے بلند ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنے ایک امتی سے دعا کی استدعا کر رہے ہیں، جس سے یہ نتیجہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے، خواہ وہ گناہگار ہو، اس گناہگار کی دعا بھی اللہ کے حضور اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جائے گی تو وہ قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے ذریعے سے اسے یہ بشارت دیتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہے، تو اپنے بھائی کے لیے جو چیز مانگ رہا ہے اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، ہم خود اپنے لیے دعا مانگیں، پوری امت کے لیے دعا مانگیں، تمام انسانوں کے لیے دعا مانگیں، مردوں کے لیے دعائیں مانگیں، زندوں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالی بڑا بادشاہ ہے، اس کے خزانے بیش بہا ہیں اور وہ دینے والا ہے، صرف ہمارا دامن ہی تنگ ہے اور ہم ہی جو ہے وہ تنگ دل ہیں کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو دینے والا ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، ہاں ایک چیز واسطہ اور وسیلہ ضرور ہے، وہ انسان کے اپنے نیک اعمال ہیں، ان کو واسطے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسا حدیث کے اندر تین آدمیوں کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے جب انہوں نے بارش کی وجہ سے ایک گاڑی کے اندر پناہ لی تو ایک پہاڑ جو ہے وہ لڑک کر ان کی اس گاڑی جو غار کے سامنے آ گیا اور وہ تینوں آدمی اس کا جو کے اندر بند ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی، اور ایک نے والدین کی خدمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیا اور دوسرے نے ایک برائی کو عین اس وقت چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جب اس کے لیے وہ برائی کے سارے مواقع موجود تھے، اور تیسرے نے کہا کہ میں نے ایک حقدار کو اس کے حق سے زیادہ عطا کیا تھا، اس کے حق سے زیادہ دیا تھا، انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تو وہ پہاڑ ان مارغار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ کامیابی سے وہاں سے نکل گئے۔ اس لیے علماء نے اس واقعے سے یہ استدلال کرتے ہوئے یہ تعلیم بات جو ہے وہ جو اختیار کی ہے اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے اور نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بد دعا کے سلسلے میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان اور مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے۔ دعاؤں کے سلسلے میں کہ دعاؤں کا انتخاب کیسے کیا جائے، سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم سے وہ دعائیں لینی چاہیے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، انبیاء اور رسولوں کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ان دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس میں ایک جامع روایت جو ہے ملتی ہے، حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس تین آدمیوں کا ایک وفد گیا اور ان سے عرض کرتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو یہ چند باتیں بتائیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ہم ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ موانع اگر جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں واقع ہیں تو ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ تم خدا کو مانتے ہو مگر اس کی بندگی اور غلامی نہیں کرتے، رسول کو مانتے ہو مگر اس کی سنت پر عمل نہیں کرتے، تم جانتے ہو جنت فرما برداروں کے لیے ہے مگر اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے، تم جانتے ہو جہنم کے توک اور بیڑیاں نافرمانوں کے لیے ہیں مگر تم اس سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتے، تم جانتے ہو شیطان تمہارا دشمن ہے مگر تم اس سے دشمنی نہیں رکھتے، تم مردوں کو قبروں کے اندر دفن کرتے ہو مگر خود اس قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، اور تم موت کو مانتے ہو مگر موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سات چیزیں ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائی۔ تو ایمان و یقین کی اگر کمزوری ہوگی تو پھر ہم کوئی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تو وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوگی۔ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ ایمان اور یقین کی اس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر انسان دعا مانگے تو وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بستی سے لوگ نکلے نماز استسقاء کے لیے۔ آپ کو پتا ہے نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ چھوٹے بڑے نکلیں اور کسی کھلے میدان میں جا کر نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور جو ہے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ جب لوگ نکلے دعا کے لیے تو بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی تھی جس کی تقریباً 11 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں، اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی، اور جو ہے میں قافلے کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤں گی، آپ لوگ چلیں، میرا انتظار نہ کریں۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، تو بات تو بتا کیوں واپس جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں ابھی آتی ہوں۔ لوگوں نے اس سے اصرار کیا تو پھر اس معصوم بچی نے یہ کہا کہ میں چھتری لانا بھول گئی ہوں، اس لیے کہ جب ہم دعا کر کے واپس لوٹیں گے تو اتنی زوردار بارش ہو رہی ہوگی کہ میں اس کے اندر بھیگ جاؤں گی، چھتری میں نہیں لائی ہوں اس لیے چھتری لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ کتنا اعتماد تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ، کتنا اعتماد تھا اس کو دعا کی قبولیت پہ کہ وہ یہ کہہ دیا کہ میں چھتری لانا بھول گئی ہوں۔ یہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک واقعہ اور کسی نے کوٹ کیا ہے کہ کسی بستی میں لوگوں نے ایک بزرگ آدمی سے یہ کہا کہ آپ چلیں استسقاء کی نماز پڑھنے اور دعا کرنے کے لیے، تو ان کے لوگوں کے اصرار پہ وہ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میرے لیے گھوڑا لے کے آؤ تب میں جاؤں گا۔ میں کہا گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا آپ گھوڑا لے آئیں، گھوڑے کے بغیر میں نماز پڑھنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے نہیں نکلوں گا۔ وہ گھوڑا لے کر آئے اور پھر وہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، دعا کرنے کے لیے گئے۔ جب دعا کی اس کے بعد اتنی زوردار بارش ہوئی کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جلدی سے واپس اپنے گھر لوٹے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم اللہ کے حضور جب اس سے دعا کریں گے تو وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کے بغیر واپس نہیں آئے گی، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولی ضرور بھریں گے۔ اس ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے تو وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ دعا جو ہے وہ انسان کا انفرادی فعل ہے، دعا ایک انفرادی عبادت ہے۔ صرف چند مواقع ایسے ہیں، مثلاً استسقاء کی نماز ہے، یا جمعہ اور عیدین کے خطبات ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے قنوت نازلہ ہے جو کسی مشکل گھڑی میں نمازوں کے اندر اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، یہ چند مواقع ہیں جہاں اجتماعی طور پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ نماز باجماعت کے بعد دعا باجماعت، تو اس کا کوئی ثبوت احادیث کے اندر نہیں ملتا، اور میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کوئی طریقہ اختیار کریں گے، کسی رواج کو اپنا لیں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ مولانا خلید حامدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ترکی کا سفر کیا اور ترکی میں بھی لوگ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے برصغیر کی جو ہے وہ اکثریت فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتی ہے۔ مولانا خلیل حامدی صاحب سفر نامے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے ترکی کی بہت ساری مسجدوں اور بعض تاریخی مسجدوں کے اندر بھی نماز پڑھی، لیکن کہیں بھی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا نہیں جو ہے وہ کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بات پا گئی ہے، اور اس کا سنت سے جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم جو عمل بھی کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دعا اصل میں ایک ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے، اور دعا ایک انفرادی عمل ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے جو خاص وقت ہیں، اس وقت تو انسان ہوتا بھی تنہا ہے, جب تو حجت کا وقت ہوتا ہے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے. اب ہم آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اس دعا کا طریقہ کیا ہو. یہ بات تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ دعا کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے, قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے, کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے. ہاتھ پھیلا کر بھی, زبان کھول کر بھی, دل کے اندر بھی, چپکے چپکے بھی اللہ سے التجا اور آرزو کی جا سکتی ہے. لیکن بعض اوقات انسان اپنی تنہائی کے اندر یا کسی اجتماع کے اندر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے, اس دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی باوضو ہو اور پھر اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے, دو زانو ہو کر جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے, اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلائے, اپنے سینے کے برابر جو ہے وہ رکھے, پھیلا کر ہاتھوں کو کھول کر رکھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنی نگاہ رکھے اور اس کے بعد پورے ایمان اور یقین کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, دل کی خشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور دعا کے لیے طریقہ یہ اختیار کرے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, اللہ کی تعریف کرے, اس کی تسبیح بیان کرے, اور اگر اور کچھ نہیں جانتا تو سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے پڑھ لے. بعض لوگ دعا کرتے ہیں اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, صاحب علم لوگوں کو دیکھا, دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا جی درود پاک پڑھیے اور پھر درود پاک سے دعا کا آغاز کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو طریقہ سکھایا, آپ اگر سورہ فاتحہ, میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے بہترین دعا ہے, آپ اگر سورہ فاتحہ کو بھی دیکھ لیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے, اس کی حمد و ثنا ہے. تو دعا کے لیے ہم سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں, سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں, اس کے بعد روشی پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں, اپنے گناہوں کا رب کے حضور اعتراف کریں, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کریں, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اور یہ وقت تو ہے ہی دعا کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی گریہ وزاری کریں. جب ہم اپنی دعا کو ختم کریں تو اختتام کے اوپر پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آمین کے ساتھ دعا کو ختم کریں, تو انشاءاللہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوگی.
دعا کا طریقہ اور دعا کی آداب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں, ان میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے اللہ سے سوال کیا جائے اور دعا مانگی جائے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. تو اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.